পাঠাবাদকে দলের কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দিয়ে সেই নায়ক আজ আপনাদের সাহাবতার প্রস্তুতা আপনি প্রোগ্রাম আপনি করতে
बड़ी तादाद دنیا میں کسی مذہب کے ماننے والوں کے نہیں. آج دولت اور سرمایہ کے اعتبار سے مسلمان سب سے آگے ہیں، اور آج زمین کے رقبے پر حکومت کے قیام کے لحاظ سے بھی مسلمان سب سے آگے ہیں، افرادی قوت میں سب سے آگے، دولت اور سرمایہ کے لحاظ سے سب سے آگے، قربۂ ارض پر قبضے کے لحاظ سے سب سے آگے، اور ذلت و رسوائی کے لحاظ سے بھی
سب سے آگے.
جس طرح ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنے ماحول اور معاشرے میں ایک عزت اور عظمت والا انسان ہونے کے ناطے سے زندگی گزاروں، جس طرح ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں اپنے گاؤں اور اپنے شہر میں احترام کی نظر سے دیکھا جاؤں، اور اس کی زندہ مثال آپ بتا رہے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دو وقت کا کھانا اگر آپ اپنا ملک چھوڑ کر یہاں نہ آتے تو وہاں بھی کھا سکتے تھے، دو وقت کا کھانا تو مل سکتا تھا. آپ اپنا وطن چھوڑ کے آئے، اپنے بیوی بچوں کو عزیز و اقربا کو چھوڑ کر آئے، بے وطن ہو کر دوسرے ملک میں آئے تو کیوں آئے؟ کہ یہاں پر زیادہ مواقع ہیں، تھوڑے وقت میں آدمی محنت اور کوشش کر کے اپنے اس ماحول اور معاشرے میں ایک عزت والے شہری کی حیثیت حاصل کر سکتا ہے. ہم یہاں محنت کرتے ہیں تاکہ ہم وہاں احترام کی نظروں سے دیکھے جائیں. جس طرح ہر شخص اپنے ماحول اور معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہونا پسند نہیں کرتا، اپنے ماحول اور معاشرے میں بری نظروں سے دیکھا جانا اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اسی طرح میں ہمیں اجتماعی حیثیت سے بحثیت مسلمان بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ پوری دنیا نے بحثیت مسلمان آج ہم احترام کی نظر سے کیوں نہیں دیکھے جاتے. پوری دنیا نے بحثیت مسلمان آج ہمیں عزت کیوں نصیب نہیں ہے؟ پوری دنیا نے بحثیت مسلمان آج ہم تباہی اور بربادی کے جڑوں میں کیوں گر رہے ہیں؟ پوری دنیا نے بحثیت مسلمان ہم ذلیل اور رسوا کیوں؟ پوری دنیا نے بحثیت مسلمان ہر طرف ظلم کا ہمیں نشانہ کیوں بن رہے ہیں؟ جبکہ سرمایہ سب سے زیادہ ہمارے پاس بحثیت مسلمان، زمین کا رقبہ سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے، افرادی قوت سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم ذلیل اور رسوا ہیں، جبکہ ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ جن کی تاریخ یہ ہے کہ وہ 313 ہوتے تھے تو دنیا کی حکومتیں ان کا نام سن کے کانپ جاتی تھیں، جبکہ ہم وہ مسلمان ہیں جو تعداد میں قلیل ہوتے تھے لیکن دنیا بھر کی قومیں مکہ اور مدینہ میں آ کر انہیں ریاض اور سیریا میں جا سکتی تھی، جبکہ ہمارے بڑے ہمارے اکاڑ و اسلاف ان کے کارنامے اور کردار، ان کی چھوڑی ہوئی تعلیمات آج بھی پوری دنیا کی نجات اور کامیابی کی ضمانت بنی ہوئی ہے. آج یورپ میں پھیلنے والی ترقی، آج غیر مسلموں نے جن اصولوں اور ضابطوں کو اپنا کر مناظر ترقی طے کی ہے، یہ حقیقت میں وراثت ہمارے اقابر کی ہے. یہ سب کچھ جو آج کفار حاصل ہے ایک وقت تھا کہ یہ عزت ہمیں حاصل تھی. تو جب ہم اس لحاظ سے غور کریں اور یہ غور کرنا ہمارا فرض بنتا ہی کرتا ہے مسلمان کہ ہم کیوں نہیں ہو سکتا ہم غیروں کے ہاتھوں میں کتنیاں بن کر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں مصروف ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں. بحثیت مسلمان ہم کافروں کے سامنے بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں, بحثیت مسلمان ہم غیروں کے دروازے پر بھکاری بن کے کھڑے ہوئے ہیں. ایک وقت تھا کہ ساری دنیا ہمارے دروازے پہ تھی اور اس وقت ہماری تعداد زیادہ نہیں تھی, اس وقت ہمارے پاس سرمایہ زیادہ نہیں تھا. ایک وقت تھا کہ دنیا اسلام کے دروازے پر تھی, آج کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو کفر کے دروازے پہ لا کر زمین کر دیا. میرے بھائیوں, جب ہم اس بات پہ غور کریں گے تو ہمیں ہمارا ضمیر بتائے گا, ہمیں تاریخ بتائے گی, ہمیں یہ زمانہ بول کر بتائے گا کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں اسلام کے نام کی مناسبت ضرور ہے, باقی تمہارے درمیان میں اور ان کے درمیان میں کوئی مناسبت نہیں. جب ہم اسی بات پہ چلیں گے کہ ہم بھی مسلمان اور وہ بھی مسلمان تھے, ہم بھی اسلام کو جاننے والے اور ماننے والے, وہ بھی اسلام کو ماننے والے تھے, پھر وہ کامیاب کیوں ہم ناکام کیوں, تو پھر آپ کو تاریخ بتائے گی کہ وہ تھے کہ جب انہوں نے اسلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا, جب وہ سامنے اسلام سے وابستہ ہوئے تو انہوں نے اسلام کو آگے رکھا اور دنیا کو پیچھے رکھا, جب اسلام کے ساتھ تعلق جوڑا تو پھر ہر طرح کی مصیبت, ہر طرح کے حرام, ہر طرح کے فتنے اور ظلم و ستم کو برداشت کر دے. لیکن اسلام سے ناطہ نہیں جوڑا. ہماری حالت یہ ہے کہ جب مفاد کی بات آتی ہے اسلام پیچھے چلا جاتا ہے, مفاد آگے آ جاتا ہے. جب دنیا کی بات آتی ہے دین پیچھے چلا جاتا ہے, دنیا آگے آ جاتی ہے. جب حلال و حرام کی بات آتی ہے حرام آگے آتا ہے, حلال پیچھے چلا جاتا ہے. جب جیز نجیز کی بات آتی ہے نجیز آگے آتا ہے, جیز پیچھے چلا جاتا ہے. غرض کے ایک اسلام کا نام ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان میں مشترک ہے, کردار نام کی کوئی بات نہیں ہے جو ان کے اور ہمارے درمیان میں ایک ہو. میرے بھائی, پھر تاریخ ہمیں کہتی ہے, پھر ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے, اور ان سب کے کہنے سے پہلے رب کا قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اگر تو کبھی بھی اپنی بدعملی اور ترکداری کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہونے لگو, تباہی اور بربادی کے کنارے میں پہنچ جاؤ, تو پھر جان بوجھ کر اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کی بجائے پھر بھولا بن کے اس تباہی کے گڑے میں گرنے کی بجائے الٹے قدم چلو اور پیچھے اپنے مقصد کیا ہے. میرے بھائیو, آج مسلمان قوم کو تباہی اور بربادی, ذلت اور رسوائی کے گڑے سے اگر نجات حاصل کرنا ہے تو اس کو 14 صدیاں پیچھے جا کر اصحاب رسول کے دروازے پہ گردن جھکانا ہوگی, اور اسے جا کر صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے کردار کا مطالعہ کرنا ہوگا, اور اس میں اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ وہ کون سی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ زمانے میں عزت پائے تھے, وہ کون سے عیوب ہیں اور وہ کون سی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں. میرے بھائیو, اب آئیے اس کردار اور خوبیوں کی طرف جو صحابہ کرام میں تھی, جو پھر تابعین میں تھی، اور جب تک وہ خوبیاں مسلمان قوم میں رہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کا بال بیتا نہیں کر سکتی. گفتگو طاقتوں نے بلکہ اس کی وقت پایا، مخالف قوتیں ابھر کر اسی وقت سامنے آئیں، اور دنیا کی اسلام دشمن قوتوں نے، خصوصاً اسلام چرپی دشمن یہودیت نے، مجوسیت اور نصرانیت نے اول روز سے ہی دیکھ دیا تھا کہ میدان جنگ میں اس قوم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس قوم کو اگر ذلیل اور رسوا کرنا ہے، مسلمان کو اگر ناکام بنانا ہے، تو اس سے وہ کردار چھین لو، اس سے وہ نظریات چھین لو، اس سے وہ خوبیاں نکال لو کہ جن خوبیوں اور کردار کی بنا پر یہ دنیا کے چھاتا لگا رہا. پھر لاشعور طریقہ سے، غیر محسوس طریقہ سے انہوں نے مسلمان کی آنکھوں سے حیا کو چھینا، مسلمان کے دل سے غیرت کو کھینچا، مسلمان کے ہاتھ سے دیانت کو کھینچا، مسلمان کے ذہن سے شرافت کو کھینچا. جب امانت دیانت حیا اور غیرت مسلمان سے نکل گئی، تو آج پھر مسلمان ایک ایسے لفظے کی مانند رہا ہے کہ جس میں روح نہ ہو اور وہ لاشا خالی پڑا ہوا ہو. چاہے کوئی جانور اسے اٹھا کر لے جائے، چاہے کوئی درندہ آ کر اسے چیر پائے دے، یہ ایک لاشا تو پڑا ہوا ہے، یہ ایک جسم تو ہے، لیکن آج وہ روح ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جانور تو کیا دشمن بھی قریب آنے کی سکت نہیں رہتا. میرے بھائیوں، وہ کون سے کردار تھے، وہ کون سی خوبیاں تھیں کہ جن کی بنا پر مسلمان ہر میدان میں کامیاب و کامران رہا؟ وہ خوبیاں تھیں جو خوبیاں پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کی وساطت سے قرآن کے لیے دنیا تک پہنچائیں، اور جن کو سب سے پہلے حاصل کرنے والے حضرات صحابہ کرام. ان خوبیوں میں پہلی خوبی یہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون احرار طبیعۃ ما جئت بھی، کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا یا کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو، جب تک وہ اپنی آرزوؤں تمناؤں کو، جب تک وہ اپنے ذہن کی امنگوں کو پیغمبر اسلام کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کر دیتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ لے کر آئے، اپنی خواہشوں کو، اپنی آرزو اور تمناؤں کو شریعت کے تابع کر دیجیے، شریعت اگر کہے کہ کھڑے ہو جاؤ، اور نفس کہے کہ نہیں میرا نقصان کھڑے ہونے میں ہوتا ہے، تو پھر باپ شریعت کی مان، باپ نفس کی اپنے عزیز کی مت مان. شریعت کہے کہ اس تلوار ہاتھ میں لے اور میدان بدر میں آ کر اپنے رشتہ داروں کے چلا دے، شریعت اور دین کے چہرے پر پیغمبر کے اشارے ٹوٹے، ہاتھ میں تلوار لے کر مقابلے میں چلا، سامنے بیٹھے کاٹتا چلا کر، سامنے باپ ہے اڑاتا چلا کر، اپنی طبیعت کو، تعلق کو، صلاحت کو پیچھے چھوڑ، شریعت کو آگے رکھ کے ایمان کسی کا نام ہے، ایمان کسی کا نام ہے. میرے بھائیو، سب سے پہلے اس ادا کو اپنانے والی جماعت کا نام صحابہ کرام ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس عظیم انسان کو کہتے ہیں جس نے اس ماحول اور معاشرے میں، جس ماحول اور معاشرے میں اپنے سابقہ باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر پورے اپنے معاشرے سے بغاوت کر کے اپنے قریبیوں سے، باپ دادوں سے، کر کے عوام ساتھ کبھی کو بچے گستاخ کر اسلام کے ساتھ وابستہ ہونا، اس کا نام صحابیت ہے، اور اپنے پورے ماحول معاشرے سے برات کر کے اس ماحول معاشرے کے ظلم کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا اور یہاں تک کہ موت کے منہ میں سلام لگا دینا، اس کا نام صحابیت ہے. آج کبھی کبھی صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کی منقبت کو سننا، اور وہ منقبت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اللہ نے ساری دنیا سے مجھے منتخب کیا اور شرافت فضیلت اور منقبت کا تاج میرے سر پہ بجایا، پھر کسی طرح ساری کائنات سے میرے صحابہ کو چنا، اور صحابہ کرام کو پھر قرآن پاک نے کیا کیا تحریر دی، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی صحابی ہوتے ہیں، ہمیں بھی یہ سر مل جاتا. لیکن میرے بھائیوں یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ آج جو ہماری حالت ہے، جس انداز سے آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی بھی اس زمانے میں ہوتے تو شاید ہم صحابی تو نہ ہوتے، ابو جہل والی پارٹی میں ضرور ہوتے. کیوں؟ آج ہم اپنے مفادات کو چھوڑ کر دین کی طرف آنا آج محسوس کرتے ہیں، اور اس زمانے میں اپنے گھر بار کو خیر آباد کہنا، اپنے اباؤ اجاد دوست احباب کو تعلق کو توڑنا، یہاں تک کہ مال دولت سرمایہ جو کچھ پوجی ہے اسے پیغمبر کے قدموں پہ نشانہ کرنا، اپنی اولاد کو بھی پیغمبر کے قدموں پہ قربان کرنا، اور اگر وہ مقابلے میں آئے باپ اولاد بھائی کو کاٹ کر چلے جانا، اس کا نام صحابیت ہے. ذرا غور کیجیے، میں اور آپ آج بھی اس کے لیے تیار ہیں. اگر اسلام کے نام پر باپ کو راستے سے ہٹانا پڑے کون تیار ہے؟ یہ وہ مقدس جماعت تھی کہ جس کا ایک فرد نوجوان سے کسی نے آ کر بتلایا کہ عبداللہ تمہیں پتا نہیں کہ تمہارے باپ نے آج کیا کہا ہے. اس نے کہا کیا کہا؟ کہا کہ فلاں راست سفر سے واپس آتے ہوئے تمہارے باپ نے فلاں موقع پر یہ کہا ہے کہ جانا ہے کہ مدینہ کی رجوع کی جنگ میں آج کو بھی جانا تھا. عبداللہ اتنے ابئی نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی اور انصار اور مہاجر کے درمیان کے تفریق پیدا کرنے کے لیے کہا ہم مدینے چلے چلے، ہم عزت والے لوگ اور اذان کا نفس پیغمبر اسلام اور مہاجرین کی طرف منسوخ کر کے کہنے لگا کہ ان کو ہم مدینے سے نکال دیں. تیرے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی توہین کی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں. یہ بیٹے اور عبداللہ ابن عبید کوئی معمولی آدمی نہیں، اس بیچارے کو حضور سے عدالت بھی یہ تھی کہ اگر پیغمبر اسلام مدینہ میں نہ آتے تو مدینہ کے سرداری کا تاج کسی کے سر سے نہ تھا، اور حضور کے آنے کے بعد بھی اس کے پاس ایک بڑی جماعت تھی. جنگ احد میں 700 جانسار پیغمبر کے ساتھ تھے اور 300 ہی اپنے ساتھ لے کر گیا، اور اس کے ساتھی اتنے مضبوط تھے، اتنے اس کے ماننے والے تھے، اے میرے جنگ سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا. کہنے لگا ہے محمد تم بلوانا چاہتے ہیں؟ یہ وقت لگا ہے کہ بھائی بیٹے نے بات سنی، مدینہ سے ہمارے اعتراض سے بکھرا ہو گیا، قافلہ آ رہا ہے، یہ نوجوان ایک ایک سواری اور سوار کو دیکھ رہا ہے، چلتے چلتے اس کی نظر پڑی ایک سواری پہ، آگے بڑھا، اونٹ کی رگیل کو بکھرا، اس کے گھٹنے سے وہاں ہاتھ کے اونٹ بات سے کہو کہ اللہ کے رسول اور صحابہ عزت والے ہیں اور تو سب سے زیادہ ضروری ہے, ورنہ میں تیری گردن تل سے جا رہا تھا. یہ کس کو کہہ رہا تھا؟ یہ اپنے باپ کو کہہ رہا تھا. عبداللہ اتنے بڑی تھا اس پر رہنا کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ بیٹے میں تیرا باپ ہوں, تو میرا بیٹا ہے, تو نے آج تک کبھی میری گرفت نہیں کی, تجھے پتا نہیں کہ میں سردار میرے ساتھی میرے ساتھ ہیں. یہ مسلمان کیا سمجھیں گے؟ یہ اتنی بڑی توحید تجھے کیا ہو گیا؟ کسی نے برگرا دیا, کسی نے تیرا دیر بھر دیا؟ بات کوئی بات نہیں سنتا جب تک کہ اقرار نہیں کرتا کہ محمد اور اس کی نماز عزت والی ہے اور تو دلیل ہے, میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑتا. اور بات کو بیٹے کے سامنے کہنا پڑا میں دلیل ہوں محمد عزت والے نے درجہ چھو. یہ صحابیت ہے کہ بات کی اگر رکاوٹ بنا تو وہاں پر نہیں کیا بہتر رکاوٹ بنا. کیا مجال ہے معاف کر دیا ہو؟ کھانا کھا رہے ہیں, بیٹے نے کہا ابا جان اجازت ہو تو ایک بات بتلاؤ. فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جب بدر کا میدان تھا آپ مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے, میں مشرکین مکہ کی طرف سے آیا تھا, میدان چار بار گرم تھا, ایک وقت تھا کہ میرے ہاتھ میں تلوار تیار تھی, میں حرکت دینا چاہتا تھا, میں نے دیکھا کہ ابھی جس قدم پہ اس کی ضرورت پڑے گی اور جو سر سے جدا ہوگا وہ سر سے جدا ہونے والا سر سکے بعد آپ سے ہوگا. جناب رام سے مسلم میں نے بات سمجھ کر آپ کی رعایت کی اور آپ کو چھوڑ دیا. جب یہ بات سنی تو باپ بھی باپ تھا, کہا کہ سن خدا کی قسم اسی چنگے بدر نے اگر تو سامنے آتا تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی اور تو کافروں کی طرف سے تھا, میں رسول کی طرف سے تھا, میں کبھی بھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا, میں بیٹا سمجھ کے تجھے معاف نہیں کرتا. یہ کون باپ تھا؟ اس باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے. اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. بیٹا میں کبھی معاف نہ کرتا. اس کا نام ہے صحابیت کہ دنیا کا کوئی تعلق نہیں جب رسول اللہ کی محبت اور اسلام کے رشتے میں حائل ہونے کے لیے آگے بڑھا, ہر تعلق کو توڑ دیا, صرف اسلام کا تعلق باقی رہا, کوئی تعلق نہیں دیکھا. میرے بھائیوں یہ ہے نام صحابیت کا کہ جب سب تعلق توڑ دیے صرف ایک تعلق رہا, اور تعلقات میں بھی تعلق جب اولاد کا بھی نہ ہو, باپ کا بھی نہ ہو, بھائی کا بھی نہ ہو, تو پھر ایک تعلق اور ہوتا ہے. ایک تعلق اور ہوتا ہے. آپ بتلا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریبی تعلق آدمی کا کس چیز سے ہوتا ہے؟ اپنی جان سے. اپنی جان سے. باپ قربان, بیٹے اولاد قربان, اپنا خاندان قربان. لیکن جب کبھی محسوس کیا کہ اب دین اور پیغمبر کی محبت مجھ سے جان مانگتی ہے تو پھر جان بھی دے دی لیکن دین نہیں چھوڑا. میرے بھائیوں یہی وہ جماعت ہے کہ جسے مکہ کے بازاروں میں لایا گیا اور لائی گئی ایک عورت, ایک بوڑھی عورت کو مکہ کے بازار میں لا کر ابو جہل نے اس کے دونوں پاؤں کو, ایک پاؤں کو ایک اونٹ سے باندھا, ایک کو دوسرے سے باندھا, کہا سمجھا اب بھی وقت ہے پیغمبر کا دامن چھوڑ دے, اب بھی وقت ہے کہ محمود آئے باپ جا کے دروازوں پہ چھو, ایک لاکھ کے رام لے چھوڑ دے. بوڑھی عورت نے تھا جو تم جا سکتے وہ کیا جان, میں رسول کا دامن نہیں چھوڑتی. اور سیرت کی کتاب کے لیے اونٹ داغ پڑے اور آپ کے پنجرے ہو گئے, ہر آپ کے لئے خون سے رب کی صدا آواز ہو گئی ہے. عورت اور عورتوں نے بھی کیا سوال کیا ہے. ایک دوسری عورت ہے جس کا نام ہندی ہے, اس کی آنکھوں کو ابو جہل نے نکلوا دیا, آنکھ کے اندر انگلی مار کے دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آنکھیں نکلوا دی کہاں کے تو دو آنکھیں ہیں, خدا مجھے ہزاروں آنکھیں دیتا تو بار بار نکالنا چلا تھا. میں آنکھوں کا نکلنا برداشت کر سکتی ہوں مگر جو ایمان میرے قلب کو جسم کے روئے روئے میں سلاخ کر دیا ہے اس ایمان کو مجھ سے نہیں چھین سکتا. اور مرد تو مرد تھے عورت تھے, آواز پہنچی مدینہ میں جس وقت جنگ احد کے موقع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, پھر خبر پہنچی زخمی ہو گئے. مکہ میں یہ خبر قیامت بن گئی تھی, مکہ کے بچے اور آنکھ سے باہر نکل آئے. ایک عورت عورت کی طرف دوڑی جا رہی ہے, ایک شخص راست کرے گا اس نے کہا ماں کہاں جا رہی ہو, کہا مجھے بتلاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے. کہنے لگے اللہ رسول اللہ کے بارے میں تو کوئی نہ کہی لیکن تیرے بیٹے کو آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا دکھایا. آگے بڑی ایک اور شخص ملا بتلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے, کہا آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں لیکن تیرے سامنے کو باتوں کو میں رکھ کر دیکھ چکا ہوں. آگے بڑی تیسرے نے خبر دی رسول اللہ کا کوئی نہ نہیں لیکن تیرے بھائی کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیوار پر دیکھایا ہوں. آگے بڑی چوتھے نے بتایا کہ رسول اللہ کی کوئی خبر نہیں تیرے باپ کو شبیر ہوتا دیکھایا ہوں. آگے بڑی بچے بچے پیغمبر کے پاس پہنچی, حضور کے چہرے پر سے خون صاف کیا جا رہا تھا. جب پیغمبر کو دیکھا اشارہ کر کے بولی کل مصیبت باہر کر رہا ہوں. اے پیغمبر اگر آپ زندہ ہیں میرے ساتھ خاندان زندہ ہے, آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی مت نہیں. کوئی لاؤ ایسی عورت آج ایسی عورت پیدا کیجیے کیا مجال ہے دنیا کفر کی کہ تیری طرف آنکھ گھما کے دیتا ہے. کوئی لاؤ آج ایسی عورت جو باپ بیٹے بھائی سامت کو قتل کرا کے بھی کہتی ہے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو میرا سارا گھمانا ہوا. میرے بھائیوں یہی وہ بات تھی, یہی وہ ایمان کی قوت تھی کہ جس قوت نے ایمان کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی. یہی وہ ایمانی قوت تھی کہ اس قوت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حکومت سامنے نہ آ سکی. اس ایمان اور یقین کی دولت سے والا آج اس اسلام سے محبت رکھنے والی جماعت جس طرح بڑھتی گئی پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدموں کو نہیں روک سکتی. میرے بھائیو یہ وہی صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة, کہ اللہ نے مومنوں کے ساتھ سودا کر لیا ہے, مومنوں کے ساتھ تجارت کر لی ہے, سودا کر لیا ہے. کس چیز کا؟ اپنی جان اور مال مجھے دے دو اور جنت مجھ سے لے لو. جان اور مال مجھے دے دو اور مجھ سے جنت لے لو. یہ سودا صحابہ سے کیا تو انہوں نے کہا یا اللہ مال تو اتنا ہی ہے جتنا ہمارے پاس ہے, جان ایک ہے, اگر تو راضی ہوتے تو سو جان دے ہم سو جان قربان کر دیں گے اور اس کے مقابلے میں تیری رضا لینے کے لیے تیار. اور میں اور آپ ہی ہوں گے بتلائیے آج یہ سودا کرنے کے ہم تیار ہیں. بولیے کوئی تیار نہیں ہوتا بھائی. دین کے لیے جان دے دو مال دے دو, ہم تو پانچ منٹ نماز کے لیے نہیں دے سکتے, ہم تو پانچ منٹ نماز کے لیے نہیں دے سکتے, ہم تو چھوٹی سے چھوٹی قربانی نہیں کر سکتے چلے جائے کہ ہم جان بھی دے دیں اور مال بھی دے دیں. آئیے اس جماعت کی طرح صحابی ایسے نہیں بن گئے یا پھر مطلب دیوار عالم نے آج سے صحابہ کے لیے تمغوں کا اعلان کیسے نہیں کیا. یہ وہ مقدس جماعت تھی, پیغمبر اسلام نے فرمایا نام اس کے پاس ہے وہ جمع کرائے تاکہ جہاز کی تیاری کی جائے. کوئی ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے گھر اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ سارا دن مارے مارے پھرتے رہے، مزدوری کی تلاش میں، کچھ نہ ملا۔ ایک یہودی کے پاس گئے، کچھ مزدوری کروانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ ڈول ہے، یہ کنواں ہے، میرے پاس کو پانی لگاؤ۔ سارا دن پاس کو پانی لگاتے رہے، شام کو مٹھی پر جو ملے پیغمبر کے نامن میں جتنے جو ملے تھے لا کے بھی آ کر کے کھا، اللہ کے رسول نے اس کو بتا دی۔ حضور نے وہ جو مٹھی کے لیے اس پورے مال کے ہاتھ میں ان کو ڈالتے ہوئے کہا، فرمایا لوگوں یہ میرے صحابہ ہیں، انہوں نے ایک مٹھی اللہ کے راستے میں جو خرچ کی ہے، پاس میں آنے والے لوگوں تم بہت پاس سو رہے کے خرچ کرتے جاؤ، اس ایک مٹھی کے مسئلے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مٹھی ہے، تمہیں جو کی مٹھی تو نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اخلاص نظر نہیں آتا، اس کے پیچھے اخلاص ہے، اس کے پیچھے دین کی اللہ رسول کی محبت ہے۔ تو آنے والوں میں کچھ ایسے بھی آئے، ایک عورت سے بھی آئے، کہا اللہ کے رسول میں بھی حصہ ڈالنا چاہتی ہوں۔ فرمایا تیرے پاس کیا ہے، کیا لائی، کوئی نقدی ہے، کوئی سامان ہے، کوئی کپڑا ہے؟ کہنے لگی نقدی بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، کوئی کپڑا وغیرہ بھی نہیں ہے، تو کیا لائی ہو؟ دیکھیے ساتھ کو اپنی گود سے اپنے گود سے نکل جسم کے ٹکڑے بچے کو اٹھا کر پیغمبر کے دامن میں رکھ دیا کہ یہی بچے یہی لائی، یہ بچہ لے لیجیے۔ فرمایا بی بی اس کو کیا کریں گے؟ فرمایا مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس صحابہ کے پاس دھار نہیں ہے، دھار تو ہتھیار تھا جو دشمن کے باہر کو روکنے کے لیے تیر اور تلوار اور نیزے کے انی کے اس تیزی کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول میرے پاس کل بتا کے میرا بچہ ہے، یہ بچہ لے جائیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس کو کھائے رکھنا، میں یہ نہیں کہتی کہ اسے دودھ پلانا، میں یہ نہیں کہتی کہ اس کی تربیت کرنا، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نبی ہے اس کی نگرانی کرنا، میرا رسول بچہ لے جائیے، کسی صحابی کو دے دینا کہ وہ دھار کے طور پہ استعمال کرے، دشمن کی طرح آئے نیند آئے تیر آئے، بچہ سامنے کر دو کہ شہید کی ماں کہہ رہا ہوں۔ تو بچہ لے رہی ہو، کس لیے لے رہی ہے؟ کہ میرا بچہ لے جاؤ، نیزوں کے سامنے، تیروں کے تلواروں کے سامنے سے کر دینا۔ کیوں؟ کہ میرے پاس تو یہی منع ہے، اللہ کو یہی قبول ہو جائے۔ میرے بھائیوں نے ایسا کہا، میں نے آج اپنی بات کا آغاز کس انداز سے کیا ہے، ہم ذلیل و رسوا ہیں، تعداد میں مسلمان سب سے زیادہ ہے، سرمائے میں آج مسلمان سب سے زیادہ ہے، قرآن عرض پر قبضے کے اعتبار سے آج مسلمان نمبر ون ہے، اور ذلت و رسوائی میں مسلمان نمبر ون۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج نہ وہ ہمارے اندر اسلام کا تعلق رہا، نہ وہ کردار تھا، نہ آج ہمارے اندر وہ عمل کی پختگی رہی، اور نہ آج ہمارے اندر دین اسلام سے وہ محبت اور الفت رہی جو اس زمانے کے مسلمانوں میں تھی۔ وہ تھوڑے تھے، تلاش بھی تھوڑی تھی، سرمایہ بھی تھوڑا تھا، کیا سرمایہ ہے صحابہ کے پاس؟ صحابہ کرام کوئی ایسی جماعت تھی جو کوئی سرمایہ والی جماعت تھی؟ یہ تو وہ جماعت تھی جو جنگ میں اترا کرتی تھی تو تلواریں سب کے پاس نہیں ہوتی تھی، یہ وہ جماعت ہے جو بدر کے میدان میں اتری، 313 تو تلوار ہے، تلواریں کتنے کے پاس تھی؟ بعض روایتوں میں آتا ہے 9 افراد کے پاس تلواریں تھیں، 7 کے پاس نیزے تھے۔ اقتدام میں روایات کو بھی سامنے رکھ لو تو ایک درجن سے زیادہ تلواریں نہیں تھیں، 10 سے زیادہ نیزے نہیں تھے۔ باقیوں کے پاس، باقی جو 300 ہے اس کے پاس کیا ہے؟ کسی نے جاتے ہوئے درخت کی چھڑی اتار دی، کسی کے پاس چھڑی بھی نہیں آئی، تو وہ اپنے دامن میں پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے، کہ ان پتھروں سے دشمن کا مقابلہ کر لے اور دشمن ہزار کی طرح ملے جس کے پاس 100 صرف ہے لیکن یہ ایمان کی دولت سے امن کی دولت سے مالا مال تھے. پھر مقابلہ ہزاروں سے ہوا, 70 طاقت قتل کر دیے گئے اور 70 کو کہہ دیے گیا. میرے بھائیو آج سب کچھ آپ کے پاس اور کمر کے اوپر چٹ کر آج سندرا رہا ہے اس بار سندرا رہا کتنی بڑی طاقت ہے. وہ مصر بڑی مشہور ہے کہ سارے مسلمان کیا سارے عرب مل کر پیشاب کرنا شروع کر دے تو غلط ہو جائے. لیکن کیوں آج اس نے مسلمانوں کو ناک سے نچروائے. آج وہ ایسے بن کر بیٹھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے اسرائیل یہی ہے. ہم ایسے اسے ڈرتے ہیں جیسے اسرائیل سے ڈرتے ہیں. میرے بھائیوں جب دلوں سے خوف خدا نکل جاتا ہے تو دنیا بھر کا خوف اس دن میں آ جاتا ہے. صحابہ کرام کے ناطے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج اس دور میں مسلمان قوم کی نجات کا واحد راستہ پیغمبر کے صحابہ سے محبت اور ان کی اتباع ہے اور یہ وہ حقیقت ہے کہ دشمن بھی اس بات زیادہ ہے کہ صحابہ کرام کا کردار آج میں کہتا ہوں آپ سب کہتے ہیں اسلام کا نفاذ اسلام کا نفاذ. یورپ کے بڑے بڑے مفکرین کہتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہو وہ اسلام جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے وہ تم کہاں لانا چاہتے ہو. کبھی نافذ بھی ہوا ہے تمہارے پاس کوئی ایسا دور بھی ہے ایسی مثال بھی ہے جب کہ اسلام نافذ ہوا تو ہم جواب دیتے ہیں جی ہاں ہے. وہ دور دور خلفائے راشدین ہے. خلفائے راشدین کا دور یہ کوئی معمولی دور نہیں. یہ حکومت مکہ مدینہ تک محدود نہیں تھی. خلافت راشدین کی حکومت آپ اس کو گن چاہیے پیغمبر اسلام کے زمانے میں 9 لاکھ مربع زمین کے قائم تھی. صدیق اکبر کے زمانے کے آخر میں 11 لاکھ مربع زمین پر پہنچی. فاروق اعظم کے زمانے میں 22 لاکھ مربع زمین پر پہنچی. حضرت عثمان کے زمانے میں 44 لاکھ مربع زمین پر پہنچی. جب مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اختلاف ہوا 6 سال تک ایک انچ بھی دشمن کا پتہ نہ ہوا. پھر جب پوری قوم مسلم صحابہ کرام حضرات حسنین بھی حضرت معاویہ کے ہاتھ سے متفق ہو گئے پھر امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ آئی تو اسلام کا پرچم 64 لاکھ مربع میل پہ لگا گیا. گویا کہ پیغمبر کے صحابہ نے دنیا کے نصف سے زیادہ رقبے پہ اسلام کی حکومت قائم کی. آج ہم دنیا بھر کے مفکروں کو چیلنج کرتے ہیں. یہ وہ حکومت تھی جس میں قرآن سنت کا نفاذ تھا. لاؤ کوئی انگلی رکھو جہاں تمہیں جھوٹ نظر آئے. یہ وہ حکومت تھی جہاں اسلام جہاں قرآن اور حدیث کے مطابق اسلام کا نتیجہ قرآن پیش کرتا ہے اس کے مطابق مسلمانوں نے 7 سال تک مسلمانوں نے 40 سال تک حکومت قائم کی ہے. یہ وہ خلافت راستہ ہے. میرے بھائیوں دشمن سمجھتا ہے خلافت راستہ کا دور صحابہ کرام کے کارنامے اور کردار یہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے. وہ مشعل رائے کہ جب بھی مسلمان صحابہ کے کارناموں کو خلافت راستہ کے دور کو سامنے رکھیں گے پھر اس کے دوبارہ حیا کے لیے دوبارہ نظام اسلام کے لفاظ کے لیے انہیں بنیادوں پہ سوچیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں ہو سکے گی. اس لیے دشمن نے اپن لوگوں سے ایک سازش کی. وہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح مسلمان قوم کا اعتماد صحابہ سے اٹھا دو. مسلمان قوم کا اعتماد صحابہ سے اٹھا دو. اب اس اعتماد کے اٹھانے کا طریقہ کیا ہے کہ صحابہ پہ الزامات لگاؤ, صحابہ کرام کو بہتان کا نشانہ بناؤ, صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے کچھ افسانے من گھڑت واقعات ایسے لاؤ کہ جس کے ذریعے ثابت کرو ایسے الزامات ایسی ایسی توہین امیز کارروائیاں صحابہ کرام کے خلاف کی گئی اور یہاں تک کہ گزشتہ عشرہ میں کچھ ملکوں میں ایک انقلاب آیا جس کو اسلام کے نام سے پوری دنیا میں رسناک کرانے کی کوشش کی گئی. اس اسلام کے نام پر اسلام کے انقلاب کے نام پر اس غیر ملکی ایک اور اربوں روپئے کے بلبوتے پر لٹریچر اسلام کے نام پہ دنیا میں پھیلایا گیا اور آج بھی پھیلایا جا رہا ہے. انقلاب کا نام اسلام, لٹریچر کا نام اسلام, دعوت کا نام اسلام, فکر کا نام اسلام, لیکن اس لٹریچر کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ صدیق و فاروق کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. میرے بھائیو, جب صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی یہ عالمی سازش شروع ہوئی اور ہوئی بھی اسلام کے نام پر, ہوئی بھی اسلام کے نام پر, یہ اتنی گندی سازش, اتنی غیر سازش جس میں اتحاد کا درس بھی ہے, جس میں قرآن کی دعوت بھی ہے, جس میں پیغمبر کا فرمان بھی ہے, جس میں اسلام کے محاسن بھی ہیں, جس میں اسلام کی خوبیاں بھی ہیں, یہ سب کچھ بیان کر کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق تو قرآن کا سب سے بڑا دشمن تھا. اسلام کی خوبیاں بھی ہیں, قرآن کی عظمتیں بھی ہیں, اسلام کے محاسن بھی ہیں, یہ سب کچھ بیان کر کے اس انقلاب کا لیڈر اپنی کتابوں میں ساتھ یہ بھی لکھ دیا اور وہ بھی اسلام کے نام پہ لے رہا ہے کہ فاروق اعظم تو اصلی کافرہ بندی تھے. اس میں اسلام کا نام بھی ہے, اتحاد کی دعوت بھی ہے, امت کی رہنمائی کے لیے ابھارنا بھی ہے, قرآن کی عظمت کو بیان کرنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اس خدا کو نہیں مانتے جس خدا نے معاویہ اور عثمان جیسے بدماشوں کو حکومت دی. جب اسلام کے نام پر اتنی بڑی عالمی تحریک دنیا کو صحابہ سے دور کرنے کے لیے پیغمبر کی جماعت کو بدنام کرنے کے لیے اٹھی تو اس کفریہ انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے آج سے صاف طور کر لے سپاہی صحابہ کی جان بے جائے گی. سپاہی صحابہ کسی حال ساتھی جماعت کا نام نہیں ہے, سپاہی صحابہ کوئی مفادات کے لیے, کوئی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بنائی گئی جماعت کا نام نہیں ہے. جب یہ محسوس کیا کہ پوری دنیا میں اسلام کے نام پر صحابہ کو بدنام کیا جا رہا ہے, میں کہتا ہوں اگر تم اس تعلیمات کو پڑھ کے قرآن کی عظمت دل میں آئے, اسلام کی عظمت دل میں آئے اور ساتھ ساتھ صحابہ سے یہ نماز ختم ہو جائے تو رہ گیا کچھ, رہ گیا کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ پورا کا پورا دین, پورا کا پورا نظام اسلام صحابہ اکرام شجر اسلام کی جڑ, اصحاب رسول عمارت اسلام کی بنیاد ہے. آپ صحابہ کو ایک طرف کر دیجیے, قرآن کو قرآن ثابت نہیں کر سکتے, قرآن ثابت ہو سکتے میں کہتا ہوں قرآن و حدیث تو بڑی دور کی بات ہے. آپ نے عشاء کی نماز کی چار رکھتے پڑھی ہیں, فرض چار رکھتے ایمان کے پیچھے پڑھی ہیں, کوئی آدمی آپ کا تین پڑھتا ہے یا پانچ پڑھتا ہے آپ اسے جھگڑتے ہیں کہ نہیں چار پڑھو, وہ کہتے ہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام نے چار پڑھی تھی, تو آپ کو دلیل لانے کے لیے, گواہی دینے کے لیے صحابہ کے گھر پہ آنا پڑے گا. صحابہ بتائیں گے ہم نے حضور کو چار پڑھتے دیکھا, ہم نے پیغمبر اسلام کے پیچھے چار پڑھی ہیں, اور جب صحابہ سے اعتماد ختم ہو جائے, صحابہ پر اعتماد ختم, صحابہ تو بدنام کر دیے گئے, صحابہ نے تو کفر کا خطرہ لگا دیا گیا, نماز کا رسول ثابت نہیں ہو سکتا, وضو کا مطلب ثابت نہیں ہو سکتا. ایک طرف سے اسلام کا نام لیا گیا, دوسری طرف سے پیغمبر کی جماعت کو بدنام کیا گیا. جب نوبت چار تک پڑ گئی تو جماعت سپاہی صحابہ کی تار بیل ڈالی گئی. میرے بھائیو, سپاہی صحابہ کی تار بیل ڈالنے کے بعد اس کفریہ لٹریچر کا دنیا کے سامنے اپریشن کیا گیا. یہ ہے کفریہ لٹریچر. جب ہم نے پاکستان کی دھرتی پر ایک ملک کے گیٹ سے اور اس کی زیر سرپرستی پریس کے ذریعے سے شائع ہونے والا لٹریچر قوم کے سامنے رکھا, اس لٹریچر میں اتنا کفر تھا کہ پاکستانی قوم نے اس کفر کو سنتے ہی بیان زبان میں رانا کرنا شروع کر دیا کہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میرے بھائیو، جب دشمنی اسلام کے چہرے سے نقاب ہٹنے لگا، ان کی سازش خاک میں ملنے لگی اور دنیا اسلام کے سامنے ان کی حقیقت کھلنے لگی، تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس مرد مجاہد کو جس نے آواز حق کی آغاز کیا تھا، اسے اس کے گھر کے سامنے گولیاں مار کے شہید کر دیا. اس شخصیت کا نام مولانا حق نواز شہید تھا. ان سے کچھ روز پہلے اسی وجہ سے علامہ احسان بھائی بھی شہید کر دیے گئے. یہی قصور تھا، مولانا حبیب الرحمان غزالی شہید کر دیے گئے. مولانا حق نواز شہید ہو گئے. اسی مسلے پہ مولانا اسحاق کاشمیری شہید تشریف لائے. انہوں نے اسی آواز کو، اسی نسب العین اور پروگرام کو اور اسی سازشی عنصر کے خلاف اپنی جدوجہد کو شروع کیا، اور وہ شہید کے خون کی برکت سے قومی اسمبلی کا الیکشن اپنے مد مقابل کے مقابلے میں 35,000 کی لیڈ سے جیت کر اسمبلی میں پہنچے. اسمبلی میں پہنچ کر انہوں نے اپنی پہلی ہی تقریر میں کہا، ہم ہر بار برداشت کر سکتے ہیں لیکن صحابہ کی تقریر برداشت نہیں کر سکتے. میرے بھائی، دشمن صحابہ نے دیکھا کہ یہ شخص ہمارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ بن رہا ہے. اس تقریر کے 8 روز بعد مولانا اسحاق قاسم بھی شہید کر دیے. ان کی شہادت کے کچھ مہینے بعد مولانا عبدالصمد آزاد شہید کر دیے گئے، سید صادق حسین شہید کر دیے گئے، مولانا رشید احمد ندوی شہید کر دیے گئے، اور قاری حذیفہ شہید کر دیے گئے، مولانا بھائی حبیب الرحمان صوفی حبیب الرحمان شہید کر دیے گئے. آج صرف 2 سال کے عرصے میں سپاہ شہابہ کے اسٹیج سے 1.5 درجن سے زائد علماء شہید ہو چکے ہیں اور 70 سے زائد کارکن شہادت کا نام نواز کر چکے ہیں. میں خود آپ کے سامنے کھڑا ہوں جس کے جسم میں گولیاں اتاری جا چکی ہے، شہید اٹھا چکے ہیں، جنازے اٹھا اٹھا کے اب تو کندھے میں پھنس گئے ہیں، لیکن عمل پھر بھی وہی ہے کہ صحابہ کے دشمن سے مقابلہ نہیں ہو
حکومت کو 15,000 روڈ کی ریس سے شکست کھانا.
میرے بھائیو جنگ کی دونوں سیٹوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کی دعاؤں اور محض اپنے فضل سے قومی اسمبلی پر بھی مجھے کامیابی سے انتقال کیا, صوبائی اسمبلی پر بھی ہم کامیاب ہوئے. صوبائی اسمبلی میں نے چھوڑ دی, 14 مئی کو اس کا الیکشن ہو رہا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, حکومت کو جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے مقابلے میں آئے. یہ سیٹ ہم نے ضلع مقابلہ دوبارہ لے لی, ہم بھی 14 مئی ہوئے ہیں. میرے بھائیو قومی اسمبلی میں کامیابی کے بعد جماعت کے مسئلے سے میں نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ انشاءاللہ العزیز ہم قومی اسمبلی میں ایک بل لا رہے ہیں. ایک اس بل میں صحابہ کرام کی عظمت قرآن کے ذریعے سے کہ قرآن کہتا ہے صحابہ کرام مومن حق ہیں, قرآن کہتا ہے کہ صحابہ رسل و ہدایت کے لائے ہیں, قرآن کہتا ہے کہ تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے پھر کامیاب ہو سکتے ہو, قرآن کہتا ہے کہ میں ان پہ راضی ہو چکا ہوں, قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کے لیے جنت تیار کر دی گئی ہے, قرآن کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے ساتھی یا شدار ہم, قرآن کہتے لقد رضی اللہ سجا, قرآن کہتے یہ وہ لوگ ہیں جو رب کے ساتھ جانوں کا سودا کر چکے ہیں, قرآن کہتے یہ وہ جماعت ہے میں جن کے دلوں سے امتحان لے چکا ہوں, اور پیغمبر نے نام لے کر کہا ابو بکر کی جنگا عمر عثمان کی جنگا, پیغمبر نے نام لے کر جنت کی بشارت دی, قرآن علوم جنت کی بشارت دیتے. اس جماعت کے بارے میں جسے قرآن جنت کی بشارت دے چکا ہو, قرآن مومن کہہ چکا ہو, پیغمبر نام لے کر جنگ بھی کہہ چکے ہو, اب اگر کوئی اس جماعت کو بدنام کرتے اور اس جماعت کے ایمان کا انکار کرتے, اس جماعت پہ کفر کے فتنے قائم کرتے, وہ حقیقت میں قرآن حدیث کا منکر ہے. وہ حقیقت میں
قرآن حدیث
اور قرآن حدیث کا منکر مومن ہوتا ہے نا, اور
کافر.
تو پاکستان کی اسمبلی کو بھی کہنا چاہیے کہ قرآن و سنت کا منکر
کافر
لا شک دائرہ اسلام سے خارج, تاکہ قادیانیوں کی طرح یہ مسئلہ بھی حاصل ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. وہ صحابہ کا دشمن تبرک پیغمبر کی جماعت کرے اور غالی نور کے ساتھیوں کو دے اور کفر کے پتے سدھی کو فاروق پہ لگائے, سدھی کو فاروق جو آپ کی پیغمبر کے ساتھ سو رہے ہیں, اور جو پیغمبر کے ساتھ سونے والے کو معاف نہیں کرتا اسے بھی معاف نہیں کرا کیا جا سکتا ہے. ان شاء اللہ العزیز یہ پھر اسمبلی لگائے کہ جو زبان پیغمبر کی جماعت سے تبادلہ کرے, جو قدم حضور کے یاروں کی توہین کرے, اس انسان کو سزا سزائے موت کی جائے, سزا سزائے
موت
کی جائے. ان شاء اللہ عزیز آج کے اس پروگرام کی متحدہ ہمارا تھی, آج کا یہ آخری پروگرام تھا, پرسوں میں اللہ کے فضل و کرم سے جا رہا ہوں. آپ حضرات دعا کریں, جمعہ کے روز حق نواز شہید کانفرنس مشتر پارک کراچی میں ہو رہی ہے, یہ بھی ہمارے مشن کی تکمیل کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی, اس کے لیے بھی دعا کریں. 4 مئی کو قومی اسمبلی کا سیشن شروع ہو رہا ہے, جہاں جا کر میں نے حلف اٹھانا ہے, پھر انشاءاللہ العظیم کسی سیشن میں ہمارا ارادہ ہے ہم اس بل کو پیش کریں, اور ہم نے پاکستان کی دھرتی پر اخبارات کے ذریعے پریس کے ذریعے یہ اعلان بھی کر چھوڑے کہ ہم دیکھیں گے اس شخص کو جو صحابہ کے دل کے راستے میں رکاوٹ کرے گا. اور ہم نے کہا, پورے ملک میں جانا ہوا, لوگوں سے کہا, عوام سے کہا, مسلمانوں تیار رہو, اگر کوئی ممبر قومی اسمبلی کوئی طرح کر پیغمبر کے صحابہ کے نموز کے تحفظ کے لیے ہمارا ساتھ دینے کی بجائے مخالفت کرتے اس پہ پاکستان کی زمین تنگ کر دو, تنگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, ایسا بولتے آپ سے تو نہیں کہہ رہا, اس پہ پاکستان کی زمین تنگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے,
ہونی
چاہیے. ان شاء اللہ عزیز خدا کی قسم وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. دوستو ایک دعا کیجیے, پروردگار مجھے زندگی بھی دے اور یہ قومی اسمبلی قائم رہے, ان شاء اللہ یہ مسئلہ حل ہو
جائے.
دشمن نے اعلان کیا ہے اور اس نے یہ سازش کی ہے کہ ہم اس آزم تارک کو قومی اسمبلی میں نہیں جانے دیں گے, ہمیں بم مارنا پڑا, ہمیں راہ روکنا پڑا, ہم روکیں گے. اور میں 2 دن سے خانہ خدا میں کہہ رہا ہوں, اور آج بھی کہتا ہوں کے دشمنوں تم الٹے ہیں، جاؤ میرے سمجھ میں جاؤ،
ارمو ارمو مگر سارے اللہ اکبر جنرل سپاہ صحابہ جنرل سپاہ صحابہ
صحابہ کے عروج کے طاقت کے لیے جاؤں گا، جان احمد پر نہیں ہزار مرتبہ جاتی ہے چلی جائے، ہم جان کہہ سکتے ہیں صحابہ کے مسئلے کے موقف نہیں چھوڑ
سکتے۔
بھائیو کون سی مصیبت نہیں ہے جو ناگزیر ہو، جس جماعت کے اصلی درخت کارکن شہید ہوں، جس کے دیش درجن علماء تحت تحت کر دیے گئے ہوں، جن کے سینکڑوں کارکن پتے زندہ ہوں، جن پر ہزاروں مقدمات ہوں، کوئی دعوی ایسی جماعت جو آج بھی اپنے موقف سے آئے، جیلوں میں ساتھی ہیں، یتیموں بے وزان ہیں، لاکھ تک پہ بے شمار مسائل ہیں، لیکن کوئی مسئلہ اللہ کے فضل سے ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آج یتیموں کے بچے، آج شہداء کے یتیم ان کی بے وزان کہتی ہیں کہ اس روز ہم اپنا دکھ بھول جائیں گے جس روز صحابہ کی عزت کا دھاسپر ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل سے اس جہاں اور دعائیں ہو رہی تھیں، اس موقع پہ ہمارے وہ حضرات جو قید میں ہیں، جیلوں میں ہیں، چار مارچ کی شب رو رہے تھے، ٹکرے مار رہے تھے، پروردگار اس الیکشن میں تو ہمیں کامیاب کر دے، جب میں کامیاب ہو کر جیل میں مل رہا تو جن کو سزائے موت ہو چکی تھی کہنے لگے آپ کے سب آج موت آ جائے، اللہ نے ہمیں کرم کر کے کامیابی دے دی ہے۔ میرے بھائیو آپ سے التماس ہے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے امتناع فرمائے۔ اور پھر آخری بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے اپنی تقریر کا آغاز اس بات سے کیا ہے، ہم ناکام کیوں ہیں، ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے ہم صحابہ کرام کے انداز کو، ہم صحابہ کرام کے کردار کو بھول گئے۔ آج بھی ہم عزت چاہ سکتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری عزت کو اتر سکتے ہیں جب دوسرے قطار میں قطار کی بات اتارا۔
لاہور سے چپتا ہے، ہر ماہ چپتا ہے،